وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، یعنی بات سمجھانے کے لیے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان اپنے جیسے انسانوں کو جو سٹیٹس میں اس سے کم ہو ان کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو اپنے اختیارات، اپنے حقوق ان کو نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہر چیز کا مالک ہے وہ اپنے کچھ اختیارات اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بندے میں سے کچھ کو دے دے اور انہیں خدا بنا لے یا اپنی خدائی میں شریک کر لے؟ تو اٹس امپاسبل۔ یعنی بندے کو شراکت پسند نہیں تو خالق کو کیسے پسند ہو سکتی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جمع دو، یعنی وہ دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے جو اللہ کی عبادت پر مبنی ہے، جس کا مقصود کیا کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی طرف آئیں، اور یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی انسان کے اندر اس کی ایک ضرورت، ایک ارج رکھی گئی ہے۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی تمام انسان اسی فطرت پہ پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو ایک خالق، مالک، رب کی ضرورت ہے، اور وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، وہ کسی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے اندر اللہ نے ایسی پروگرامنگ کی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اپنے خالق کو تلاش کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہر بچے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ماں ہو، اور اگر اپنی ماں نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے، کسی اور کو ماں بنا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی ماں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ماں کہتا ہے تو یہ کس قدر ایک ناجائز بات ہوگی اور کتنی تکلیف دہ بات حقیقی ماں کے لیے۔ تو جب انسانوں کے اندر اپنی اوریجن کی پہچان کی ایک ضرورت ہے، یہ رکھ دی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کریئٹر کو نہ جاننا چاہیں کہ ہمیں بنایا کس نے، پیدا کس نے کیا ہے؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان کو اصل خالق مل جائے، اصل معبود مل جائے، تو وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے؟ اور اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کریں تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی اور انسان کے اندر سے اس شوق کو یا اس خواہش کو ختم نہیں کر سکتا کہ انسان اس چیز کو سرے سے چاہے ہی نہ یا اس کے اندر یہ نہ رہے، الا کہ کسی کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو۔ ورنہ ایک معبود اور اصلی معبود کو جاننا، پہچاننا اور اس کے آگے جھکنا انسان کے اندر اس کی ایک ضرورت قدرتی طور پر رکھ دی گئی، اور ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مشرک بنا دیتے ہیں، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو صحیح دین پر پیدا کیا، لیکن بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے شرک کیا اور اپنا اپنا دین اپنی مرضی کا الگ الگ بنا لیا، اور اسی پر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، وہ آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی دوسرے معبودوں کی نظر نیاز کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کی طرف خیر کو منسوب کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں یہ چیز ملی ہے یا ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوا ہے، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر یہ کر رہے ہیں، یعنی کہاں ان کے پاس کوئی دلیل یہ سب کرنے کی۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی نعمتیں ملنے پر اکڑنے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی جلد بازی کا ذکر ہے اور اس کی ایسی طبیعت کا، تھوڑ دلے پن کی، کہ جب انسان کو کچھ ملے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور اگر کچھ چھن جائے تو پھر بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ بھونڈی حرکتوں پہ اتر آتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی شکر گزاری انسان کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دگنا ثواب، ایک صدقہ کا اور دوسرا رشتہ داری کا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو زکات تم دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ دراصل اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی زکات دینے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور جیسا جیسا کسی کا اخلاص ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے مال کے اندر، ضائع ہونے سے بچتا ہے، اور آخرت میں تو ایک کھجور ایک پہاڑ برابر اجر لے کر انسان کے سامنے آئے گی۔ تو اس لیے انسان کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اس کے فائدے کا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں، خواہ دیکھنے میں یا کرنے میں مشکل ہی کیوں نہ لگ رہا ہو، اور اس کے برعکس ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ظاہری طور پر، وقتی طور پر انسان کو فائدے کی لگے لیکن الٹیمیٹلی وہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہو، جس میں نمبر ون سود ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یعنی انسانیت کی بہت بڑی ویکنس رہی ہے کہ اس نے ظاہری خداؤں کو مانا اور سامنے نظر آنے والی چیزوں نے اس کو اٹریکٹ کیا اور وہ اصل رب کو بھول کر ان کے آگے جھک گئے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی انسانوں کا گروپ ایسا نہیں کہ جو بادلوں کو اپنی مرضی کے ڈیزائن دے یا وہاں پر اپنی خواہش یا اپنے شوق کے مطابق ان کی کوئی شکلیں بنائے۔ یہ سب بھی اللہ ہی کا کام ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیلاتا ہے، جیسا رنگ شیپ ان کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کے چلے جا رہے ہوں دیکھیں بنا، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یعنی جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے وہی بات سننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی بہت ہی کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کا آغاز ہوا، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت کی گھڑی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو روز حشر تک تم پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے، پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ فائدہ ہی نہیں معافی مانگنے کا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ان انتم الا مبطلون۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، یعنی بار بار تکرار کے ذریعے بھی، سی مثالوں سے بھی، تاریخی واقعات سے بھی، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، یو آر رانگ۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يقنون، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائے وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس لیے انسان جب اللہ کی بات کسی کو پہنچائے بتائے تو اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بتانی چاہیے، اور لوگوں کی مخالفت اور باتوں کی وجہ سے انسان کو اپنے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور ہلکا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جمے رہنا چاہیے۔ سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی۔ ہدم و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکات، اور زکات دیتے ہیں، یعنی دوسروں پر مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیدل عن سبیل اللہ بغیر علم، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ وہ یتخذھا ہزوا، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ان کے لیے سخت رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کلام دو طرح کا ہوتا ہے، باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نصیحت پر مبنی اور ایک تفریح پر مبنی۔ ایک میں انسان دوسرے کو کوئی بھلی بات سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، جس سے اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے اور وہ بہتر پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دوسری طرح کی باتیں تفریح یا انٹرٹینمنٹ پر مشتمل ہوتی ہیں. عام طور پر ایسی باتیں انسان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہیں اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کو بھلوا دیتی ہیں یا اس سے دور کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو نصیحت شروع کی، خیر و بھلائی کی بات بتانا شروع کی، قرآن مجید سنانا شروع کیا، تو مشرکین مکہ نے ہر طرح سے آپ کی مخالفت کی، حتیٰ کہ انہیں جب یہ پتا چلا کہ ساری مخالفت کے باوجود بھی اللہ کا کلام لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف مائل نہ ہوں. لہذا انہوں نے اس کے لیے خاص طور پر پلان کیا اور مختلف طرح کی داستانیں، کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے مکہ میں قصہ گوئی کی مجلسیں شروع کی، تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے ایسی مجلسوں کی طرف آ جائیں، یعنی تفریح کے زیادہ دلدادہ ہو جائیں. اس طرح ان کے اندر غفلت پیدا ہوگی اور پھر قرآن کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگیں گی. تو یہ چیز، یہ طریقہ، یعنی کوئی بھی ایسا کام، ایسا کلام، ایسی باتیں جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دیں، جو انسان کو ایک بیکار انسان بنا دے، جس سے انسان محنت کا عادی نہ رہے، جس کے ساتھ انسان کے اندر سنجیدگی نہ رہے، وہ اپنی آخرت کو بھول جائے، تو ایسی چیزیں انسان کے حق میں سخت نقصان دہ ہیں. خود لینا بھی اور پھر خاص طور پر لوگوں میں ان کو عام کرنا، تاکہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، یعنی اس نیت کے ساتھ ان چیزوں کو پھیلانا بغیر علم کے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اور خاص طور پر اگر اللہ کے دین کا مذاق بھی اس میں شامل ہو، وہ یتخذھا ہزوا، ایسے لوگوں کا انجام بہت رسوا کن ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتا ہے، یعنی اللہ کے کلام کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتا، توجہ ہی نہیں دیتا. سنایا بھی جائے تو کَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، کیونکہ اس کے عمل میں، رویے میں، طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. وہ اس کو ایک ڈسٹنس پر رکھ کے سنتا ہے، جو صرف آوازیں اس کے کان سے ٹکراتی ہیں، اس کے دل کے اندر نہیں جاتی کوئی بات. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کان بہرے ہوں. ایسے لوگ جو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ معاملہ کریں، یہ سلوک کریں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے کام کریں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی برسایا، اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا، یعنی جنہیں تم معبود بناتے ہو، جنہیں تم اپنی قسمتوں کا مالک سمجھتے ہو، اور جن سے تمہاری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، ذرا یہ دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا، کیا کون سی تخلیق کی، وہ کیسے خدا بن گئے جب ان کے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ بنا ہی نہیں پایا آج تک، تو آئندہ تمہاری قسمتیں کہاں سے بنائیں گے، تمہارے لیے کچھ کیا بنا کر لائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ حق سے دور ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بنو. لقمان کی شخصیت عربوں میں ایک حکیم اور دانا شخص کی تھی، اور مختلف شعراء جو تھے جاہلیت کے، وہ اس کے کلام کو اپنے شعروں میں کوٹ کرتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی تقریباً 3 سال پہلے، مدینہ کا پہلا شخص سوید بن سامت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حج کے لیے مکہ گیا تھا، اور آپ سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت حکیمانہ کلام ہے. تو اس نے صحیفہ لقمان یا مجلہ لقمان جو تھا وہ نکال کے دکھایا جس میں کچھ حکمت کی باتیں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے, تو آپ نے اس کو قرآن مجید سنایا. بہرحال واپس جب وہ گیا تو جنگ بواس میں مارا گیا, لیکن بعض کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا تھا. تو لقمان کی نصیحتیں, لقمان کی حکمت اور لقمان کے اوپر ایک ٹرسٹ عربوں کے اندر موجود تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ لقمان کو تو حکمت ہم نے دی تھی, اور اس حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر گزار بنو, اور جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. یعنی تم لقمان کو مانتے ہو تو لقمان تو خود شرک سے بیزار تھا, پھر اس کی اس بات کو بھی مانو. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. یعنی لقمان کی جو حکیمانہ باتیں تھیں ان میں سے خاص طور پر جو اس نے اپنے بچے کو کی, کیونکہ انسان اپنے بیٹے کو کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, سب سے زیادہ انسان سنسیئر مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو نصیحت وہ اپنی اولاد کو کرتا ہے وہ ہر ایک چیز سے بہتر ہوتی, کیونکہ وہ ان کا اچھا سنہرا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے, دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا کہ لقمان کی اپنے بچے کو جو خیرخواہی بھری نصیحت تھی اس میں سب سے پہلے اس نے شرک سے روکا تھا اس کو. تو اگر تم لقمان کو مانتے ہو تو تم بھی شرک چھوڑ دو. ان الشرک لظلم عظیم, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ, اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ, یعنی اچھا سلوک کرنے کی, یعنی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زحف پہ زحف اٹھا کے انتہائی کمزوری کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے, اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے, لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا, پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے, اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا. یعنی اللہ کے علم کی طاقت پاور کتنی بڑی ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی, چھپ نہیں سکتی, حتیٰ کہ چٹان کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ اس کو بھی وہ دیکھتا ہے. تو تمہارے اعمال اللہ سے کیسے پوشیدہ رہیں گے, کیسے چھپے رہیں گے. وہ باریک بین اور باخبر ہے. یا بنی اقم الصلاح, بیٹا نماز قائم کر. وامر بالمعروف, نیکی کا حکم دو. ونہا عن المنکر, برائی سے روکو. اور اگر اس میں مشکل پیش آئے واصبر علی ما اصابک, جو تجھ کو پہنچے اس پر صبر کرو. اب آپ دیکھیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کتنی بہترین تربیت کر رہا ہے, کتنے کام کی باتیں اس کو سکھا رہا ہے. سب سے پہلے شرک سے منع کیا, پھر والدین کی بات, اس کے بعد دوبارہ اللہ کے علم اور اللہ کی صفات کی قدرت. کیونکہ عام طور پر ہم بچوں کو اپنے سے ڈراتے ہیں اور لوگوں سے ڈراتے ہیں کہ غلط کام نہ کرنا, لوگ کیا کہیں گے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اللہ ہی کی طرف بار بار اپنے بچے کو رجوع کرا رہا ہے. کیونکہ جو انسان بچپن سے اس کی تربیت اس ڈھنگ پر ہو کہ اسے اللہ کا خوف دلا جائے تو پھر اسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی, اور اس کے اعمال بھی درست ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. پھر نماز کی بات کی گئی, اور صرف یہ نہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں عبادت کرو بلکہ اگر لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو ان سے بھی ان کو روکو, اور مصیبت پر صبر کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو, یعنی بد اخلاقی نہ برتو. زمین میں اکڑ کر نہ چلو. تواضع اختیار کرنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل فرمائی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا, یعنی دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاق نہ ہو. ایک شخص شرک سے بھی بچتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے, والدین سے بھی اچھا کرتا ہے, لیکن اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو منہ ڈاف ہو اس کا, بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے دیکھتا ہے اور بات کرتا ہے, تو یہ بد اخلاقی میں شمار ہوگا. اس سے انسان کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالی کی نظروں میں پھر اس عبادت کی بھی بہت بڑی ویلیو نہیں کہ جس کے ساتھ انسان انسانوں کو ستانے والا بن جائے. تو ایک پوری زندگی کے اندر ایک چینج ہونی چاہیے, باطنی طور پر بھی, ظاہری طور پر بھی, اور لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے, اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مضبوط تعلق ہو. زمین پہ اکڑ کر نہ چل, یعنی تکبر نہ کر. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر, یعنی نہ تو بہت تیز تیز چلو اور نہ بالکل سستی کے مارے آہستہ آہستہ. اسی طرح یہ کہ انسان عام طور پر جس بھی گھمنڈ کا شکار ہو وہ چال میں نظر آنے لگتی, تو کہا چال کی اصلاح کر اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ, یعنی بہت چیخ چلا کے نہیں بات کرو. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہا ہے. اصل میں گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس قسم کے وہ شور کرتا ہے یا جیسا لہجہ اس کا ہوتا ہے اس طرح کے لہجے سے پرہیز کرو. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی, یعنی سب تمہارے کام کا بنایا, تمہارے فائدے کا بنایا. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنا, اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں, انہیں ضرور یہ پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ باپ دادا حق پہ تھے یا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہ کرے گا جو اس کے نزدیک درست نہ ہو, چاہے وہ کتنے بڑے باپ یا دادا کا عمل کیوں نہ ہو. پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, یعنی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے, اللہ کی فرما برداری کرے, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے, اور عملاً وہ نیک ہو, یعنی اس کا بھروسہ بھی اللہ پر ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں, اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا, یعنی اللہ کا سہارا, اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے, کیونکہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی, انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں, پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ, یعنی اللہ کا شکر ہے کہ تم اتنی بات جانتے ہو. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر عمل سے اس کا ثبوت بھی دو. بلکہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں, یعنی انہیں یہ نہیں پتا کہ جب ہر چیز اللہ نے پیدا کی اور شکر اسی کا ادا ہونا چاہیے, تو پھر انہیں کیسا طریقہ زندگی اختیار کرنا چاہیے. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ, زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں, اور سمندر جسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں وہ بن جائیں, تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی. یعنی اتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہے اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے ہیں کہ انسان کی سیاہی اور قلم سب ختم ہو جائے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اسے دوبارہ اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں, اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی جن لوگوں میں یہ دو صفات پائی جاتی ہوں وہ حقیقت میں اللہ کے راستے پر جم جاتے ہیں, کیونکہ انسان دو حال میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوا. یا تو وہ تکلیف کی حالت میں ہوگا تو پھر اسے صبر چاہیے, یا وہ خوشی کی حالت میں ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. وخشوا یوم لا یجزی والد عن ولده, ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا, اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے, یعنی شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹائے نہ مختلف تعبیلوں کے ذریعے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی اور کیسی ہوگی. وینزل الغیث, وہی بارش برساتا ہے, اللہ کی قدرت اور پاور کا ذکر ہے. ویعلم ما فی الارحام, وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے, اس کے علم کی قوت. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کمائی کرنے والا. لہذا ایسے ہاروسکوپ سے مدد لینا یا کسی فارچون ٹیلر یا غائب کی خبریں جاننے والے سے اپنے مستقبل کا حال پوچھنا یہ درست نہیں, اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ علم والا ہے خبر رکھنے والا ہے.